ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو نكتب اليوم في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: اذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی دو مختلف مقامات سے ہم نے تلاوت کی ہے. اصل تو آج جس حضرت مفتی الروم صاحب سکھر اعظم برکات اللہ علیہ کے آنے ہیں، لیکن وہ چونکہ کافی عرصے سے سفر پر تھے اور آج ہی تشریف لائے، اس لیے تکان اور تھکاوٹ کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے، اور دوسرے جو بزرگ ہیں وہ بھی مصروف ہیں، دارالعلوم کراچی ہیں، اس لیے مجھے ابھی ایک ہفتے پہلے اطلاع ملی. بہرحال حکم پر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. اپنے بزرگوں سے جو باتیں سنی ہیں، جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالیں گے، وہ انشاءاللہ میں کچھ باتیں عرض کر دوں گا. جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے، اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ بڑائی صرف اللہ رب العزت کے لیے، ولہ الکبریاء فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں بڑائی کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے. اور اسی طریقے سے ایک آیت جو تلاوت کی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اذا عجبتکم کثرتکم، جب تم نے اپنی کثرت پر ناز کیا، فلم تغنی عنکم شیئا، پھر تمہیں کسی چیز میں فائدہ نہیں پہنچایا، وضاقت علیکم الارض، اور زمین تم پر تنگ ہو گئی باوجود اپنے وسعت. بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جس ناپاک خطرے سے پیدا کیا ہے، اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ہم غرور و تکبر سے بچیں، اس لیے کہ یہ تو اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ ایک ناپاک قطرے سے وجود میں آنے والے کو اللہ رب العزت نے ایسا پیارا بنا دیا کہ جو دیکھتا ہے وہ پیار کرتا ہے، ہر ایک آدمی اس کو چاہتا ہے، ہر ایک آدمی اس سے محبت کرتا ہے. تو یہ خالصتاً اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، اس نے یہ محبت رکھتی ہے، ورنہ یہ ایک ناپاک قطرہ ہے، اور ایسا ناپاک قطرہ کے جسم پر لگ جائے تو وہ ناپاک، کپڑوں پر لگ جائے تو وہ ناپاک، مسجد میں آنے کے لائق نہ رہے، نماز پڑھنے کے لائق نہ رہے، قرآن مجید پڑھنے کے لائق نہ رہے آج، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے اس خطرہ ناپاک کو یہ عزت عطا فرمائی کہ دنیا جہاں کے لوگ اس کو پیار کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں. لیکن اگر یہی انسان جس کو اللہ رب العزت نے اتنی عزت عطا فرمائی، وہ اپنے رب کی نافرمانی کرے، لوگوں کے ساتھ بدخلقی سے پیش آئے، تو یقیناً یہ ناانصافی کی بات ہے. ہمیں تو چاہیے کہ اللہ رب العزت کے آگے ہم وقت جھکے رہیں، ہم وقت اس کی عبادت کریں کہ جس رب نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اتنی عزت بخشی ہے اور اتنا کچھ عطا فرمایا. اب ہمارا کام یہ تھا کہ ہم اس کے آگے جھک جاتے، آج بھی اختیار کریں. اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ الکبریاء ردائی، کبریا کبریائی اور بڑائی تو میری چادر ہے، یہ کسی اور کو زیب نہیں دیتی. اور اس نے فرمایا کہ جو شخص بھی چادر میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی گردن توڑ دیتا. کیونکہ یہ خاص صفت اللہ رب العزت کے لیے، بڑائی صرف اللہ کو زیب دیتی ہے، اس کے سوا کسی کو زیب نہیں دیتی. ہمارے لیے جو چیز زیب دیتی ہے ہمیں، وہ ہے عاجزی، ان کے ساری تواضع. اسی لیے حدیث میں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم: من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرما دیتے ہیں. اور اسی سے یہ پتہ چل گیا کہ تواضع بھی اللہ کے لیے ہو، یعنی تواضع میں بھی دکھاوا نہ ہو. یہ ایسی خطرناک بیماری ہے کہ بعض اوقات خاموشی سے چلی آتی ہے, آدمی کو پتہ نہیں چلتا, بظاہر تو بہت تواضع کر رہا ہے لیکن اس تواضع میں بھی بعض اوقات ریاکاری ہوتی ہے, اندرون خانہ یہ جذبہ ہوتا ہے کہ بھی تواضع کریں گے لوگ کہیں گے بہت متواضع آدمی. تو یہ بھی تو ایک شہرت کی چیز ہے کہ آدمی یہ اپنے آپ کو چاہے کہ لوگ مجھے متواضع کہیں, منکسر المزاج کہیں. ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ ایسا آدمی کو اس سے پہچان سکتا ہے جب وہ کہے کہ میں تو بڑا متواضع ہوں صاحب, خاکسار ہوں, خاکی ہوں, حقیر فقیر اپنے آپ کو کہے, اور کوئی اگر آدمی کہے کہ واقعی تم جیسا کہہ رہے ہو ویسے ہی ہو, حقیر بھی ہو ایسے ہی ہو جیسے تم کہہ رہے ہو, تو پتہ چل جائے گا کہ بھائی واقعتاً دل سے یہ بات کہہ رہا ہے. یا اس کا اگر چہرہ پک ہو جائے اور اس وقت اس کو ناراضگی کا اظہار ہو تو پتہ چل جائے گا یہ تواضع ہے دکھلاوے کے لیے. اس لیے یہ تواضع میں بھی للہیت ہونی چاہیے, اور وہی تواضع انسان کو بلند کرتی ہے جو اللہ کے لیے تواضع ہو. اگر دکھاوے کے لیے ہو تو بعض اوقات ایسا متواضع آدمی باوجود ہنسمکھ ہونے کے اور ظاہری طور پہ متواضع ہونے کے بھی اس کو وہ حروف میں شہرت نہیں ملتی, دلوں سے دل میں اس کی عزت نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہوتی کہ چونکہ حقیقت میں متواضع تھی. تو بہرحال ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بات دکھلائی کہ آدمی کے اندر اور بہت سی بیماری ہیں, وجود کی بیماری ہے کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے. تو یہ ساری بیماریاں ہیں یقیناً یہ ایسی بیماری ہے. ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی اگر کسی کو یہ بات پتہ چل جائے کہ کسی کے گھر میں بم رکھا ہوا ہے تو تم کیا کرو گے؟ سب سے پہلے تو گھر سے نکلو, بھاگو گھٹتے ہوئے گھر سے نکلو. اس کے بعد پھر ایک عملہ جو آتا ہے بم ڈسپوزل اسکواڈ, اس کو بلائے گی, فوری طور پر فون کریں گے گھر میں پتا چلا ہے کہ بم رکھا ہوا ہے, لہٰذا جلدی سے آؤ اور آ کر چیک کرو کہیں بم ایسا نہ ہو کہ تباہ برباد کر دیا. چنانچہ وہ عملہ آتا ہے اور عملہ آنے کے بعد چیک کرتا ہے اور اگر بم ہوتا ہے تو اس کو نکال کر ضائع کر دیتا ہے. فرمایا کہ اسی طریقے سے یہ جو تکبر ہے نا, یہ بم نہیں ہے, یہ ایٹم بم, یہ تکبر ایٹم بم ہے. اور یہ ضائع کیا کرتا ہے؟ یہ ایسا ایٹم بم ہے جس طریقے سے ہیروشیما پر جب گرایا گیا ایٹم بم تو سب ساری آبادی کو بھی اس نے جو ہے نقصان پہنچایا, اور آج تک اس کے اثرات وہاں موجود ہیں, آج تک موجود. اسی طریقے سے فرمایا کہ تمہاری 100 برس کے تحجد, 100 برس کی عبادتیں, 100 برس کی ریاضتیں اور 100 برس کی نمازیں, نوافل, قرآن مجید کی تلاوت, یہ تکبر ایسی بیماری ہے کہ جو آدمی یہ سب کام کر رہا ہو, تحجد گزار بھی ہو, نماز بھی پڑھ رہا ہو, روزہ بھی رکھ رہا ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بم بھی اس نے اپنے دل میں چھپایا ہوا ہو, تو فرمایا کہ جب یہ دل پر بم گرے گا تو ساری عبادت ریاضتیں تباہ برباد ہو جائے گی. تو فرمایا کہ جس طرح تم بم ڈسپوزل اسکواڈ کو بلاتے ہو اسی طریقے سے اس تکبر کو پہچاننے کے بھی کبھی عملہ ہے. اور وہ کون ہے؟ اولیاء اللہ, مشائخ, اللہ کے نیک بندے, ان کی خدمت میں جاؤ اور ان سے کہو کہ دیکھو جی مجھ میں تکبر کی بیماری تو نہیں, بلکہ وہ خود پہچان لیں گے. اسان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب خانقاہ میں کوئی آتا ہے تو میں اس کی چال سے, ڈھال سے, اتوار سے پہچان لیتا ہوں کہ اس کے اندر کون کون سی بیماری. علم غیب تو اللہ کی ذات کو ہے, لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے جو بصیرت دی ہوئی ہوتی ہے اس بصیرت سے آدمی پہچان لیتا ہے کہ اس کے اندر کیا کچھ بیماریاں ہیں. تو متکبر آدمی کی چالی الگ ہوتی ہے, اس کے بولنے کا انداز الگ ہوتا ہے, بات کرنے کے طریقے الگ ہوتے ہیں, ہاتھ ملانے کا انداز الگ ہوگا, اور آدمی پہچان لیتا ہے متکبر آدمی. اس لیے فرمایا کہ میں پہچان لیتا ہوں الحمدللہ. اور ہمارے حضرات کا حال خود کیا تھا؟ حسان رحمۃ اللہ نے ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور وہاں گلی میں خاتون جھاڑو دے رہا. تو جب جھاڑو دی جاتی ہے تو اس زمانے میں تو پھر بھی روڈ پکے ہیں, سڑکیں ہیں, اس زمانے میں تو کچی گلیاں ہوتی ہیں, روڈ بھی بڑے نہیں ہوتے تھے, چھوٹے چھوٹے سے, تو مٹی اڑ اڑ کر چہرے پر آ رہی تھی. تو جو صاحب حضرت کے ساتھ سے جلدی سے آگے بڑھے اور کہا کہ بھائی ذرا تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ, میرے حضرت آ رہے ہیں, یہ گزر جائیں تو پھر دے لینا جھاڑو. حضرت بڑے ناراض ہو فرمائے کہ تمہیں کیا حق ہے, یہ تو ملازم ہے گورنمنٹ کا اور اپنا کام کر رہا ہے, لہٰذا تم اس کے کام میں مداخلت کیوں کرتے ہو؟ اپنے آپ کو ایسا بجایا ہوا تھا اور میں کہ بھائی یہ تو ملازم حکومت کا ہے, گورنمنٹ کا ہے, اور تم میری وجہ سے اس کو اس کے کام میں رکاوٹ ڈال رہے, منع فرمایا کہ ایسا مت کرو. بہرحال یہ ہمارے بزرگوں کا معاملہ تھا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے کہ ہمیں وہ طور طریقے بتلا دیے کہ جس سے آج کی تکبر سے بچے. دیکھیے اللہ رب نے فرمایا کہ ولا ان کی ملیاؤں کی سماواتی بتاؤ وہ حکیم بول عظیم و حکیم, کہ کبریائی اور بڑائی جو ہے وہ اللہ کے لیے آسمانوں اور زمینوں میں, کیوں وہ عزیز رہے گی, وہ زبردست قوتوں اور طاقتوں کا مالک اور اس کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے. اس سے پتہ چلا کہ زبردست طاقتوں کا جو مالک ہو اگر صرف طاقت ہو اور حکمت نہ ہو اس میں تو بھی فساد کا سبب بن جاتا ہے. تو اللہ رب العزت کو کبریائی اور بڑائی دیکھ دیتی ہے, اس لیے کہ اس میں دو صفات ہیں. ایک صفت تو یہ ہے کہ وہ زبردست طاقتوں کا مالک ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ حکیم بھی ہے. تو زبردست طاقتوں کے مالک کے ساتھ زبردست حکمت ہو اس طاقت کے استعمال کی, اس کو کبریائی جیب دیتی. آپ دیکھیں کہ اگر خدا نہ کرے گھر میں کوئی ایک لڑکا ہے, طاقت تو اس میں بہت ہے لیکن اس طاقت کا استعمال نہیں جانتا وہ کیسے کرنا, کبھی کسی کو بھوسا مار دیا, کسی کو لات مار دی, تو کیا ہوگا پھر, کسی کی لات توڑ دے گا, کسی کا منہ توڑ دے گا. اس لیے کہ طاقت تو ہے لیکن اس کو استعمال کرنے کی حکمت اس میں نہیں. اس لیے بڑائی صرف اس کو دیب دیتی ہے جس ذات کے اندر یہ دونوں صفات موجود ہوں, کہ وہ زبردست طاقتوں کا مالک بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس طاقت کا صحیح استعمال بھی جانتا ہو. اللہ رب العزت کی ذات ایسی ذات ہے جو اس میں یہ ساری خوبیاں موجود ہیں. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ تکبر سے اپنے آپ اجتناب کرے. قرآن مجید میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, دیکھو زمین پر اکڑ کر مت چلو, یہ تمہارا زمین پر اکڑ کر چلنا ولا تمشی فی الارض مرحا, کیوں انک لن تخرق الارض, تم زمین کو اکڑ کر چلنے کی وجہ سے زمین پر جو ہے وہ اگر پاؤں مارو قوت کے ساتھ تو زمین پھٹ نہیں جائے گی, ایسی طاقت تم میں نہیں, اور نہ ہی تم پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتے ہو. اگر اونچا ہونا, لمبا قد ہونا, ڈیل ڈول والا ہونا تو ایسی طاقت تو اللہ نے پہاڑ میں بھی رکھی ہے کہ بڑا ڈیل ڈول والا ہوتا ہے, ایک پتھر اگر بڑا سا کوئی کسی میں ڈال دے تو اس کا دم ہی نکل جائے. فرمایا کہ تم جو ہے اپنی طاقت کے زور سے نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتے ہو. جب تم میں یہ چیز نہیں ہے تو میں تکبر کیوں کرتے, اس لیے منع فرماتے. تو بہرحال یہ ایک ایسی خرابی ہے اور ایسی بری چیز ہے کہ مردوں میں ہو یا عورتوں میں, جب یہ برائی دل میں آتی ہے تو انسان کو کہیں کا نشوڑ. حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے ہیں, اور ان کی مجلس ایسی ہوا کرتی تھی جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, جن لوگوں نے ان کی مجلس دیکھی ہے تو فرماتے ہیں کہ گویا وہ نقل کی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب فرماتے ہیں آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة وكذلك يفعل. فرمایا کہ جب بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں فاتحانہ طور پر, جب کسی ملک میں داخل ہوئے, ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها, تو اس بستی کو اجاڑ دیتے ہیں, وجعلوا عزة اهلها اذلة, اور جو عزت والے لوگ ہیں انہیں ذلیل کر دیتے ہیں, یعنی بڑے بڑے سرداروں کو گرفتار کر لیتے ہیں, بڑے بڑے چودھریوں کو گرفتار کر لیتے ہیں. تو جو عزت والے بظاہر لوگ تھے, وزیر ہیں, مشیر ہیں, بڑے بڑے ان کو پکڑا اور گرفتار کر لیا. فرمایا کہ اللہ رب العزت بھی جب کسی کی دل میں اپنی عظمت کا جھنڈا گاڑتے ہیں تو کبر کے جو چودھری ہیں ان کو گرفتار کر لیتے ہیں, اور پھر وہاں اللہ کی عظمت کا فریضہ لہراتا ہے. اللہ رب العزت جس دل میں ہوتے ہیں وہاں پر تکبر کام, تو اس سے پتا چلا کہ تکبر اور توازوں میں کوئی نسبت نہیں آپس میں, یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں, کہ توازو بھی ہو اور اللہ کی اسے نسبت بھی ہو, یہ ناممکن, ایسا ہو نہیں سکتا. اگر توازو ہوگی حقیقت میں اللہ کے لیے تو پھر اس میں تکبر نہیں ہو, اور خدا نے کہا تکبر ہو تو توازو نہیں ہو. اللہ کو نسبت ان سے اللہ کو نسبت انہیں حاصل ہوتی ہے جو اپنے دل سے تکبر کو نکال دیں. یہی وجہ ہے حضرت علی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اشرف علی اپنے آپ کو ساری مخلوق سے اور سارے انسانوں سے کمتر خیال کرتا ہے فی الحال، اور ساری مخلوق حتیٰ کہ سارے کافروں سے اور جانوروں سے بھی بدتر خیال کرتا ہے فی المحال۔ یہ دونوں باتیں یاد رکھنے کی ہیں کہ سارے انسانوں سے، مسلمانوں سے اپنے آپ کو کمتر خیال کرتا ہے فی الحال، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان ایسا ہو کہ اللہ رب العزت اگر کوئی گناہگار بھی ہے، فاسق و فاجر بھی ہے، تو کل توبہ کر کے ہم سے آگے نکل جائے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی کافر ہے تو ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اور خدا نہ کرے ہمارا خاتمہ خراب ہو جائے۔ اگر کسی انسان کا خاتمہ خراب ہو جائے تو وہ جانور سے ہی بدتر ہو۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بہتر ہیں یا کتا بہتر ہے؟ فرمایا کہ اگر خاتمہ میرا ایمان پر ہو جائے تو میں بہتر ہوں انشاءاللہ، اور اگر خدا نہ کرے خاتمہ ایمان پر نہ ہو تو یہ کتا بہتر۔ تو حقیقت یہ کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو حقیر سمجھے۔ البتہ اتنی بات ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کافر کے کفر سے نفرت کرنی چاہیے، خود کافر سے نہیں لیکن اس کے کفر سے نفرت کرے۔ اب کوئی آدمی کہے کہ صاحب یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ کافر سے، کافر کو تو حقیر نہ سمجھیں اور کفر سے نفرت کریں، تو یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ لیکن یہ مسئلہ مشکل نہیں ہے، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی بادشاہ زیادہ اپنے چہرے پر سیاہی لگا لے تو بھائی سیاہی سے تو نفرت کی جائے گی لیکن بادشاہ زیادہ سے نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ سیاہی سے وہ دھو کے آ جائے تو چاند سے چہرہ سامنے آ جائے، اس لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو کفر سے تو آدمی نفرت کرے، لیکن جہاں تک کافر سے تعلق ہے تو کافر سے نفرت نہ کرے، اس کے لیے بلکہ دعا کرے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دیں اور وہ ہم سے بھی آگے نکل جائے، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری بات بزرگوں نے فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگو تکبر سے بچ کر، من تواضع للہ رفعہ اللہ، تواضع اختیار کرو، اللہ کے لیے اختیار کرو اور اس کی بندگی کرو، اور زیادہ فکر میں مت پڑو کہ صاحب اولاد کا کیا بنے گا۔ اور فرمایا کہ اگر اولاد نیک ہے تو اللہ انہیں ضائع نہیں کرے گا، لیکن خدا نہ کرے اگر اولاد نیک نہیں ہے تو چاہے دنیا کی ساری نعمتیں تم ان کے لیے چھوڑ کے جاؤ تو اس کو بھی ضائع کر دیں گے۔ بعض اولادیں ایسی ہوتی ہیں کہ ماں باپ ان کے لیے بہت کچھ چھوڑ کے گئے لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اپنی بدعمالیوں کے سبب وہ ساری دولت بھی ان کی خاص میں ملا دی اور غلط کاموں میں اڑا دی۔ اس نے فرمایا کہ زیادہ فکر مت کرو، اللہ رب العزت جو ہے وہ اگر اولاد نیک ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ بنجو بھی کہلاتے ہیں، خالبت ان سے کسی نے پوچھا کہ اپنی اولاد کے لیے تم کیا چھوڑ کر جا رہا ہو، انہوں نے فرمایا کہ بھائی چھوڑ کر میں کچھ بھی نہیں جا رہا، اگر اولاد میری نیک ہے تو مجھے ان کی فکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں سنبھال لے گا، اور خدا نہ کرے اگر نیک نہیں ہے تو ایسی اولاد کے لیے میں کچھ چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا۔ تو اس لیے بہت زیادہ اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے، بعض لوگ اپنی ساری فکریں اسی میں یعنی کھلتے رہتے ہیں کہ اولاد کا میرے بعد کیا ہوگا، بھائی انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مہربانی والے معاملے فرمائیں گے۔ بلکہ سورہ کہف میں وہ جو ایک قصہ آتا ہے نا حضرت خضر علیہ السلام کا، ایک بستی میں داخل ہوئے تھے اور اس بستی والوں نے ان کی مہمانی بھی نہیں کی بلکہ ان کو کھانے کا بھی نہیں پوچھا، لیکن وہاں ایک مکان تھا جس کی دیوار گرنے والی تھی تو انہوں نے اس کی دیوار کو درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کمال کے آدمی ہیں یہ آپ بھی، کہ یہاں کے لوگوں نے نہ ہماری مہمانی کی، نہ ہماری خاطر تواضع کی، نہ پوچھا، اور آپ جو ہیں وہ اس بستی کے گھر کی ایک دیوار جو گرنے والی تھی آپ اس کو درست کر رہے ہیں، سیدھا کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم بھی ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ کرتے۔ تو فرمایا کہ بات یہ ہے، وام الغلام فکان ابواہ مومنین فخشینا ان یذقوما، اللہ رب العزت نے یہ جو دیوار ہے، وام الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا، بات یہ ہے کہ جن دو بچوں کی دیوار ہے، گھر ہے، وہ دونوں بچوں کا باپ جو ہے وہ بڑا نیک آدمی تھا، وکان ابوہما صالحا، ان دو لڑکوں کا جو باپ تھا وہ نیک صالح تھا، اللہ رب العزت مرنے کے بعد بھی ان کے بچوں کی کفالت فرما رہے ہیں، کیونکہ اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، اگر یہ دیوار گر جاتی تو لوگ نکال کر لے جاتے، اللہ رب العزت کو یہ بات معلوم ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بعض نے کہا کہ یہ ساتویں پشت میں تھا یہ معاملہ، تو اللہ رب العزت بعض اوقات جب کوئی نیک صالح ہوتا ہے اس کی اولاد کی بھی حفاظت فرماتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ بہت زیادہ فکر میں مت پڑو اس بات کی کیونکہ اولاد کا کیا بنے گا, اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے ہیں. بعض اوقات بہت کچھ ہوتا ہے تو اولاد سارا کچھ ضائع کر دیتی ہے. ہمارے سامنے دارالاستہ میں بہت سے مسائل آتے رہتے ہیں, لاکھوں کروڑوں روپے لوگ چھوڑ کے مرتے ہیں اور بعد میں اولادیں آپس میں لڑتی رہتی ہیں, یہاں تک کہ مال بھی ان کے ہاتھ میں نہیں آتا, بعض دوسرے لوگ جو ہیں اس مال پرہیز کرتے رہتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں اور اس کی فرما برداری کریں اور اس فکر میں نہ پڑیں زیادہ کیونکہ اولاد کا کیا ہوگا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد کو ضائع نہیں کرے گا. البتہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ہو کریں, یہ نہ ہو کہ ہم یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ ما قدر اللہ حق قدر. حقیقت تو یہ ہے کہ آدمی جتنی بھی عبادت کر لے اللہ رب العزت کی قدر جیسی کرنی چاہیے ویسی نہیں کر پاتا, لیکن اپنے طور پر آدمی سے جو ہو سکے, جیسے حضرت شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت حامد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ بڑے جلیل القدر عالم بھی ہیں لیکن ذکر اللہ نے ان کو مٹا دیا, یعنی اپنے آپ کو ایسا مٹا دیا ہے کہ دیکھنے میں کوئی آدمی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بہت بڑے عالم, اتنی سادگی کے ساتھ رہتے. لیکن جہاں تک نسبت کا تعلق ہے تو بڑی قوی نسبت کے حامل بزرگ بھی, اور اسی طرح سے ہمارے دیگر بزرگان دین ان کا معاملہ یہی تھا, اپنے آپ کو کبھی بڑا نہیں سمجھا. اور حدیث میں بھی یہ آتا ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو یعنی اپنی نظروں میں اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے لیکن لوگوں کی نظروں میں وہ بڑا ہوتا ہے اور اللہ کی نظروں میں بڑا ہوتا ہے تو حقیقت میں وہ بڑا ہے. لیکن کوئی آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور لوگوں کی نظروں میں وہ حقیر ہو, اللہ کی نظروں میں وہ حقیر ہو, فرمایا بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ اللہ کی نظر میں گرا ہوا ہوتا ہے اگرچہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا. تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کی فکر کرے اور اس کا جائزہ لے لے کہ خدا نہ کرے ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں. حضرت سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو ماشاءاللہ اپنے وقت کے بڑے عربی دان بھی تھے, بہت بڑے خطیب تھے, بہت بڑے عالم تھے, اور ان کی عربی بھی ایسی تھی کہ اردو سے زیادہ پھنسی. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب آئے تو فرمایا کہ حضرت تصوف کا کیا مطلب, اس کا مطلب بتا دیجیے. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صلاحیت دیکھی, بے نفسی دیکھی, فرمایا کہ میاں میں تو ایک طالب علم ہوں, میں تم جیسے فاضل کو اس کا مطلب کیا سمجھاؤں, لیکن اب جب تم نے پوچھا ہے تو اپنے بزرگوں سے جو کچھ سنا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. اور فرمایا کہ تصوف کا یہ مطلب ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مٹا دے. اپنے آپ کو مٹا دینا اس کا نام تصوف ہے بس, اور کوئی ہواؤں میں اڑنا اور دریاؤں پہ تیرنا نہیں ہے, بلکہ تصوف کا حاصل یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مٹا دے. اب دیکھیے عجیب بات فرمایا, اور اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے حضرت سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ. اور اسی طریقے سے ایک بزرگ حضرت خواجہ حضور رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے حضرت کے پاس تو آ کر جو بات کی وہ یہی کیجیے کہ مٹا دیجئے میں مٹنے ہی کو آیا ہوں, نہیں میں کوئی خواہش آپ کے درپر میں لایا ہوں, مٹا دیجئے میں مٹنے ہی کو آیا ہوں, یعنی آپ کے در پر جو میں آیا ہوں تو مجھے اور کوئی خواہش نہیں ہے, ایک ہی خواہش ہے کہ بس میں نکل جائے مٹ جاؤں میں, یعنی یہ صفت پیدا ہو جائے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع ہو, ساری مخلوق کو اپنے سے بہتر سمجھے, بس یہ چیز مجھ میں آ جائے میں حضرت آپ کی صحبت میں جو آیا ہوں اور در پر آیا ہوں تو میں اس لیے آیا ہوں مٹنے ہی کو آیا. ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. یہاں تو آدمی مختلف طریقوں پر رہتا ہے لیکن یہاں کے رہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کوئی بہت بڑا اپنے آپ عہدے کا مالک ہے, مال و دولت کا مالک ہے, اور اسی طریقے سے بڑے علم کا مالک ہے, یہ سب کچھ اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ آخرت میں پتہ چلے گا, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. اگر وہاں پر اللہ رب العزت نے ہماری ساری چیزیں قبول فرما لی تو پھر تو سمجھ لیجیے کہ ہم بڑے ہیں. ایک بزرگ کا انتقال ہو رہا تھا تو لوگوں نے اس کو کلمہ طیبہ کی تلقین کی, کلمہ پڑھ لیجیے, اور وہ زبان سے کہہ رہے تھے کہ ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. غالب فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے, تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم تو آپ کو کلمے کی تلقین کر رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیجئے, اور آپ زبان سے کہہ رہے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. یعنی جب انہیں ہوش آیا تو ان سے یہ بات کہی گئی, انہوں نے فرمایا کہ ابھی بات یہ ہے کہ شیطان مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ تم کامیاب ہو گئے نجات پا گئے, تو میں اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی نہیں, ابھی تو جسم روح جو ہے جسم میں باقی ہے, جب تک روح جسم میں باقی ہے اس وقت تک میں جو ہے وہ ابھی تجھ سے نجات میں نہیں پائی, میں جب خاتمہ میرا ایمان پر ہو جائے تو سمجھوں گا کہ تجھ سے نجات مل گئی. اور ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ کہا کہ تجھے تیرے علم نے بچا لیا, شیطان نے آخری وقت میں یہ کہا, تو انہوں نے سب استغفار کا اور کہا کہ دور ہو جا میری نظر سے, لگتا ہے کہ تو شیطان لائن ہے. اور فرمایا کہ اس نے یہ بھی وار کیا تھا مجھ پر کہ بجائے اس کے کہ اللہ رب العزت کی رحمت پر نظر جائے ایسے موقع پر, اس نے یہ چاہا کہ میں اپنے علم پر ناز کروں کہ واقعی میں بھی کوئی بڑا عالم ہوں کہ جس کے علم نے اسے بچا لیا. تو شیطان سے آخری وقت تک آدمی کو دھڑکا لگا رہنا چاہیے, کیونکہ یہ پوری پوری کوشش کرتا ہے جہنم میں لے جانے کی. اللہ رب العزت نے اس کو جب راندہ درگاہ کیا, اپنے دربار سے دھکا دیا, تو اس نے یہی کہا تھا کہ مجھے مہلت دے دیجئے بس تاکہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں, اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں ایک وقت معلوم تک مہلت دیتے ہیں. تو شیطان تو اس مہلت کا فائدہ اٹھائے گا, وہ تو لگا رہے گا, اور اس نے تو اللہ رب العزت سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں آگے سے بھی پیچھے سے بھی اوپر سے نیچے سے ہر طرح سے آ کر میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان شیطان عدو فاتخذوه عدوا, شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو. آج معاملہ ہمارا یہ ہے کہ ہم شیطان کو اپنا خیفا سمجھتے ہیں, اور اس کے بہت سارے دام ہیں, انہیں داموں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کو عجب اور تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے. تو عجب اور تکبر میں مبتلا ہونا یہ اصل میں شیطان کے جالوں میں سے ایک جال ہے. اب جو آدمی بھی خدا نہ کرے اس کے جال میں پھنس جائے اور اپنے آپ کو اس نے بڑا سمجھنا شروع کر دیا, دوسروں کو چھوٹا سمجھنا شروع کر دیا, بس سمجھ لیجیے وہیں پر گر جاتا ہے. اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. صحابہ اکرام کا معاملہ دیکھیے, ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم رہی وہ یہ تھی کہ اسباب پر نظر مت کرو بلکہ مسبب الاسباب پر نظر کرو. لیکن بہرحال انسان ہے, کبھی نہ کبھی کوئی بات دل میں ایسی آ جاتی ہے. جنگ حنین کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ, تقریباً 12,000 صحابہ کرام تھے, یعنی لشکر جو تھا 12,000 پر مشتمل تھا. تو اتنی بڑی تعداد کبھی مسلمانوں کی جمع نہیں ہوئی تھی اس وقت تک. تو صحابہ کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی, گویا عجب پیدا ہو گیا, اپنی کثرت پر انہوں نے ناز کیا کہ ہم جب تھوڑی تعداد میں تھے, جب کافروں سے ہم نہیں دبے اور جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ فتح ہوئی, آج جب ہماری اتنی بڑی تعداد ہے آج تو کافر ہمیں دیر نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن مجید نے فرمایا کہ اس عجبت کو کثرت کو, جب تم نے اپنی کثرت پر ناز کیا, تمہیں اپنی کثرت اچھی لگنے لگی, فلم تغنی عنکم شیئا, تو تمہیں کسی چیز نے فائدہ نہیں پہنچایا. اتنا بڑا لشکر اسلحہ کے ساتھ موجود تھا, لیکن ہوا یہ کہ جب تم نے اسباب پر نظر رکھنی اور مسبب الاسباب سے ہٹ گئے, اللہ تعالیٰ نے شکست دی. تو اولا شکست ہوئی مسلمانوں, لیکن پھر فوراً خیال آیا کہ واقعی ہم نے بڑی غلطی کی, توبہ و استغفار کی, اور جیسے ہی توبہ و استغفار کی اللہ رب العزت نے شکست کو فتح میں بدل دی. تو اللہ نے اس واقعے کو قرآن میں فرمایا کہ اذا عجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض, زمین تم پر تنگ ہو گئی. تو میرے عزیز بھائی ہو, بات یہ ہے کہ صحابہ کرام سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے, لیکن اگر خدا نہ کرے ان کی نظر بھی تھوڑی سی ہٹ جاتی ہے مسبب الاسباب سے, اللہ تعالیٰ فوراً گرفت فرما لیتے. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہماری گرفت نہیں فرماتے فوری طور. اس لیے اگر خدا نہ کرے کبھی غلطی سے ہم غلط رخ اختیار کر لیں اور دل میں عجب اور تکبر پیدا ہو جائے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم سے اللہ والوں کی صحبت میں جائیں اور ان کے پاس رہ کر اپنے دل کے عجب اور کبر کے چودھریوں کو ان کے ذریعے سے نکلوائیں, کیونکہ وہ آپ کو ایسی تدبیریں اور ایسے طریقے بتلائیں گے کہ جس سے آدمی میں عجب اور کبر نہیں رہے گا. بزرگان دین کے پاس جب آدمی جاتا ہے, ان کی صحبتوں میں جاتا ہے, تو آہستہ آہستہ یہ چیز نکل جاتی ہے. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں, اس کا جوتا اچھا ہو, لبازوں کے چاہتے ہیں کہ اچھے دکھائی دیں, لباس بھی عمدہ ہو, کپڑے اور کپڑے جوتا بھی اچھا ہو. تو فرمائیں کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ تعالیٰ جمیل ہیں اور جمال کو پسند بھی فرماتے ہیں. مطلب یہ تھا کہ یہ بات متکبر میں ڈالنے والی نہیں ہے, محض کپڑوں کا اچھا ہونا یا جوتوں کا اچھا ہونا یہ متکبر کی علامت نہیں ہے, بلکہ فرمایا کہ متکبر کسے کہتے ہیں کہ بطر الحق, حق سے اعراض کرنے والا. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں کہ عالم جو ہے وہ ایک بات کہہ رہا ہے لیکن کہتے ہیں کہ صاحب میں ان کی بات نہیں مانتا, میں ان کے فتوے پہ نہیں جاتا. تو سارے زمانے کے علماء ایک بات کہہ رہے ہیں لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ صاحب میں تو مانتا ہی. یہ ہے حق سے اعراض کرنا اور اپنی بات کو بڑا سمجھنا, دوسرے کی بات کو کم تر جاننا, اس کو کہتے ہیں کہ حق سے اعراض کرنا. یہ متکبر کی علامت ہے کہ حق سے اعراض کرے, اور دوسرا یہ کہ لوگوں کو حقیر سمجھے. تو دو علامتیں بیان فرمائی حدیث شریف میں متکبر کی, دو علامتیں ہیں, ایک تو یہ کہ وہ حق سے اعراض کرے اور دوسرا یہ کہ لوگوں کو حقیر سمجھے. بس جس شخص کے اندر یہ دو برائیاں ہوں سمجھ لیجیے کہ وہ متکبر. اور بعض لوگوں نے فرمایا کہ اگر آدمی متکبر ہو تو اگر متکبر سے کوئی آدمی تکبر سے پیش آئے تو اس میں ایسی خرابی نہیں ہوتا ہے, اور مقصد یہ ہو کہ یہ تکبر اس کا ختم ہو جائے. بعض بزرگان دین علامہ طبقاتانی رحمت اللہ, اچھے بڑے بزرگ گزرے ہیں, تو امیر تیمور لنگ جو بادشاہ تھا اپنے زمانے کا, ان کے سامنے جب یہ بیٹھے تو بادشاہ کا چونکہ وہ لنگڑا بھی تھا, اپنا پاؤں اس نے ان کے سامنے پسار لیا. تو کسی نے کہا کہ بھائی تم یہ, تو علامہ طبقاتانی جو بیٹھے ہوئے تھے سامنے انہوں نے بھی اپنا پاؤں پھیلا لیا. تو کسی نے کہا کہ بھائی یہ آپ پاؤں پسار کے کیوں بیٹھے؟ کہا کہ بادشاہ پاؤں پسار کے بیٹھا اس لیے میں ہی بیٹھ گیا. کہا کہ بادشاہ نے کہا کہ مرا لنگر, میرے پاؤں میں تو لنگڑاہٹ ہے اور میرے پاؤں میں تکلیف ہے اس لیے میں بیٹھا ہوں. تو فرمایا کہ مرا لنگر, اگر تجھے لنگڑاہٹ ہے, تو لنگڑا ہے, تو مجھے بھی آر آتی ہے کہ بادشاہ کے سامنے میں بیٹھوں, اور الحمدللہ مجھے بھی اللہ نے علم سے نوازا ہے تو میں جو ہے وہ اس کے سامنے اس طرح سے بیٹھوں, تو وہ تو پاؤں پسار کے بیٹھے اور میں ایسے بیٹھ گیا. تو یہ تکبراً انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا, بلکہ علاجاً ایسا کیا تھا کہ اگر یہ تکبراً ایسا کر رہا ہے تو نہ کر. تو بعض اوقات بعض متکبرین کے ساتھ اگر بعض علماء ایسا سلوک کرتے ہیں تو اصل میں مقصد ان کا یہی ہوتا ہے تاکہ وہ تکبر سے باز آ جائے اور دوسروں کو حقیر نہ سمجھے. ان کا مقصد خدا نہ کرے تکبر کرنا مقصد نہیں ہوتا, اگر تکبر کے مقابلے میں تکبر کریں تو پھر کیا فائدہ. ایک وہ تکبر ظاہری ہوتا ہے, حقیقت میں تکبر نہیں ہوتا, یعنی دل میں تو وہ اپنے آپ کو کمتر ہی سمجھتے ہیں لیکن اس کے علاج کے لیے ایسی صورت اختیار کرتے ہیں. اس لیے اگر علاجن ایسی تدبیر اختیار کی جائے کہ جس سے سامنے والے کا تکبر ختم ہو جائے تو وہ تکبر میں داخل نہیں ہے انشاءاللہ. ہمارے حضرت والا آج کل بعض بیانوں میں اور بعض اوقات جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور خاص کر جو ان سے متعلق ہیں, عام طور میں فرماتے ہیں کہ بھائی اپنے بال کٹوا لو, گنجے ہو جاؤ, یعنی بڑے بڑے بال رکھنا. تو اس زمانے میں حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی نہ رکھنا زیادہ مناسب. ایک صاحب کلی سوا سے پرسوں میرے پاس آئے جمعے کے بعد اور انہوں نے یہی بات کہی. میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ بھائی شیخ کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے مریدین کی تربیت کے لیے جو وہ مناسب سمجھے طریقہ اختیار کرے. وہ یہ نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ سنت ہے یا ضروری ہے, بلکہ وہ یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ میں جو طریقہ اختیار کر رہا ہوں تو مریدین کی اصلاح کے لیے یہ مناسب خیال کرتا ہوں. تو اس لیے وہ سب کے لیے یہ بات نہیں کہتے کہ ساری دنیا گنجی ہو جائے اور سب بال کٹائے پھریں, لیکن انہوں نے اپنے مریدین کی اصلاح کے لیے اس کو جو ہے وہ سمجھا کہ جو لوگ مجھ سے متعلق ہیں تو جو ایک بات میں کہہ رہا ہوں اصل میں اس میں بھی جانچا جاتا ہے کہ بات ماننے کی صلاحیت ہے یا نہیں. بعض اوقات یہ بھی دیکھتے ہیں ہمارے ہاں جب داخلے ہوتے ہیں امتحانات کے تو اس وقت کافی سختی کی جاتی, بلکہ بعض اوقات ہمارے دارالعلوم کراچی میں تو یعنی کئی دن 12-12, 13-13 دن تک جو ہے وہ امتحان کے مرحلے سے آدمی گزرتا ہے, اور گزرنے کے بعد جب سب کچھ ہو جاتا ہے اس کے بعد اب جائزہ لیا جاتا ہے. اب دیکھا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ خطا کیسی ہے, اب پتہ چلا کہ جی کوئی لڑکا ایسا ہے کہ اس کی وجہ خطا علماء صلاح جیسی نہیں ہے, بعض نے انگریزی بال رکھے ہوئے ہیں, اب جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جاؤ بال کٹا کے آؤ. اصل میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس میں ماننے کی صلاحیت ہے یا نہیں. جو لڑکا آج بات نہیں مانے گا وہ کل بھی نہیں مانے گا, اس لیے اس کو یہ کہا جاتا ہے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بھائی دین جو ہے صرف بال کٹانے میں ہی ہے, اگر بال نہیں کٹائے گا تو وہ بے دین ہے, ایسا مقصد نہیں ہوتا. بلکہ اصل میں اس کو جانچا جاتا ہے, اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. ایک جائزے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کے اندر بات ماننے کی صلاحیت کتنی. والد بعض اوقات اپنی اولاد کو کہتے ہیں, تو یہ بھی ان کی طرف سے تربیت کا انداز ہوتا ہے. تو اپنے بڑے ہمارے جو اگر بعض اوقات تربیت کا ایسا انداز اختیار کریں جو ہمیں چاہے اچھا نہ لگے, لیکن یہ سمجھ کر کے جب ہم نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے تو آپ جو بھی تربیت ہماری جس طرح سے کریں گے ہم ویسے چلیں گے. اور جب آدمی جو ہے ایسا سمجھ لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ابتدا میں تو ایسا ہوتا ہے لیکن بعد میں پھر آپ کو کوئی نہیں کہتا بال کٹانا. تو بعض اوقات تربیت کے لیے ایسی صورت اختیار کی جاتی ہے, اور اسی سے پتہ بھی چل جاتا ہے اگر تکبر دل میں ہوتا ہے تو اس وقت منع کر دیا صاحب میں تو نہیں کٹاتا. ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے, کسی کے یہاں جا کے ٹھہرے اور کئی دن تک ٹھہرے, لیکن انہوں نے دیکھا کہ صاحب یہ تو کوئی کرامتی ان کے پاس نہیں. تو دل میں خیال آیا کہ, اور ایک بات یہ دیکھی کہ دنیا بہت ہے ان کے پاس, مال دولت بہت. تو دل میں خیال آیا کہ میاں ان کے پاس تو مال بھی بہت ہے اور اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس مال نہ ہو. بہرحال وہاں سے دل میں یہ خیال کر کے ایک مصرع دل میں آیا کہ نمردانس کے دنیا دوستدارس, یعنی وہ اللہ کا بندہ اور اللہ والا کیا ہوا جس کے پاس دنیا ہو. تو ان کے پاس تو چونکہ دنیا ہے اس لیے یہ اللہ والے نہیں ہو سکتے. یہ اپنے طور پر ان کے دل میں خیال آیا, چلے گئے. اللہ رب العزت نے اس بزرگ کے دل میں یہ بات القا کر دی. اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں. کسی کے ذریعے سے ان کو بلوایا کہ میں بلا کے لاؤں انہیں, تو وہ آئے تو ان سے کہا کہ ہاں بھائی بتاؤ تم یہاں کیوں آئے تھے اور واپس کیوں جا رہے ہو. انہوں نے کہا کہ بس ویسے ہی جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہ مصرع سناؤ جو تمہارے دل میں تم نے دل میں سوچا ہے ہمارے لیے. اب انہیں بڑی شرمندگی سی ہوئی, تو کہنے لگے نہیں وہ تو ویسے ہی میرے دل میں خیال آیا. تو فرمایا کہ نہیں کہو. تو انہوں نے پھر کہا, جب انہوں نے مجبور کیا کہ نمبر دانس کے دنیا دوست دارت, تو حضرت نے فوراً دوسرا مصرع پڑھا اگر دارت برائے دوست دارت, کہ دنیا اگر ہے تو اللہ ہی کے لیے ہے. بات یہ ہے کہ ظاہری دنیا سے دھوکہ مت کھاؤ, بعض اوقات اگر دنیا بھی کر رو فر بھی ہیں تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بے انتہا دولت, ابتدا میں کچھ نہیں تھا لیکن بعد میں اللہ نے بہت عطا فرما. امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کا معاملہ بھی ایسے ہی. اس لیے اگر دنیا کسی کے پاس ہو لیکن دنیا کی محبت دل میں نہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں. دنیا اس وقت مضر ہے جب آدمی دل میں اس سے محبت بھی رکھتا ہو, لیکن اگر دنیا کی محبت دل میں نہیں ہے لیکن اطراف میں دنیا اس کے پھیلے ہوئی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. بہرحال بزرگان دین کے مختلف رنگ ہوتے ہیں, اور ایک بزرگ کا معاملہ یہ بھی تھا کہ جب انہوں نے دل میں, یعنی کسی نے سوچا کہ ان سے کوئی کرامت نہیں دیکھی میں نے, جب وہ جانے لگے تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی تم نے کرامت تو نہیں دیکھی لیکن یہ بتاؤ کہ کوئی عمل سنت کے خلاف بھی دیکھا. کہا کہ نہیں کوئی عمل سنت کے خلاف تو نہیں دیکھا. فرمایا کہ اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی. تو سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آدمی سنت پر چلنے والا ہو, عامل ہو. تو اگر سنت کے خلاف نہیں چل رہا, اس کی زندگی سنت کے مطابق ہے, تو یہ بڑی کرامت. اس لیے آج ہم کرامتیں سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی ہوا میں اڑ رہا ہو, یا کوئی آدمی جو ہے بس ایسے ہاتھ سے اشارہ کرے اور ہاتھ میں کچھ لا کے دکھا دے, تو یہ تو شعبدے بازیاں ہیں. کرامت جو ہے وہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں کسی کے ہاتھ سے دکھلا دیں, ظاہر فرما دیں, ورنہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے. حتیٰ کہ معجزہ کا بھی یہی معاملہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ پر جو معجزے ظاہر ہوتے ہیں وہ بھی اصل تو اختیار اللہ رب العزت کا ہے. اللہ تعالیٰ چاہیں تو دکھائیں, چاہیں تو نہ دکھائیں. یہی حال بزرگان دین کا بھی ہوتا ہے. غیر نبی سے جب کوئی ایسی بات ظاہر ہو جائے تو اس کو کرامت نہیں کہا جاتا ہے کہ ان کی اختیار کی چیز نہیں ہوتی. وہ اللہ رب العزت البتہ بتلا دیتے, کرا دیتے ہیں ان کا, بلکہ انہیں خود پتہ بھی نہیں ہوتا. بعض اوقات اپنی صلاحیت کا انہیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کبھی کبھی ان کے ہاتھ پر کوئی ایسی چیز ظاہر فرما دیتے ہیں جو خرق عادت ہوتی ہے, عادتاً ایسا نہیں ہو پاتا. تو اس لیے آدمی ان کرامتوں کے پیچھے نہ پڑے, خوابوں کے پیچھے نہ پڑے, بلکہ آدمی جو ہے وہ ظاہری زندگی کے اعمال کو دیکھے اگر سنت کے مطابق ہیں تو انشاءاللہ بس اصل چیز یہی ہے. اور اپنے بزرگوں سے نسبت ہو تو اتنی بات کافی ہے. بہرحال اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنا, ان کی صحبت میں بیٹھنے سے انشاءاللہ دل سے, دل کی جتنی بیماریاں ہیں خاص طور پر کبر ہے, بغض ہے, حسد ہے, یہ ساری بیماریاں انشاءاللہ دھل جائیں گی, ختم ہو جائیں گی جب اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں. لیکن اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا بھی ایک دو دن کی نہیں ہو, بلکہ اتنی صحبت اختیار کرے تو ان جیسا بن جائے, یعنی اتنی, یعنی کسی نے کہا کہ خالتو ہوں, ان کے ساتھ مخالطت کرو, ملو اور اتنا میل جول کرو کہ ان جیسے بن جاؤ. یہ نہیں ہے کہ ایک دو دن گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ آدمی دو رکعت پڑھنے کے بعد بار بار آسمان کی طرف اٹھا کر سب دیکھ رہا ہے کہ شاید اب وہی نازل ہونی شروع ہو جائے, تو ایسا نہ سمجھے دو رکعت پڑھنے کے بعد آدمی سوچے کہ وہی آئے گی, بلکہ ان کے ساتھ رہے یہاں تک کہ انسان کا نفس جو ہے وہ مر جائے. بزرگان دین نے, بہرحال میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ علامت ہے, ایک تو یہ کہ وہ حق سے اعراض نہیں کرتا. آدمی بعض اوقات اپنی غلطی دیکھتا ہے, کوئی ایک آدمی اس کی غلطی پر اس کو متنبہ کر دیتا ہے کہ بظاہر یہ بات میں نے بزرگوں سے سنی ہے اور آپ نے ایسا کہا یا یہ بات ہے, تو اگر واقعتاً وہ صحبت یافتہ ہے تو اعراض نہیں کرے گا آپ سے اور کہے گا ٹھیک ہے بھائی, اگر میں دیکھ لوں گا, اگر یہ بات آپ کی درست ہے تو انشاءاللہ اپنی بات سے میں رجوع کر لوں گا. جیسے ہمارے بزرگ ہیں وہ یہی بات فرماتے ہیں کہ سارے علماء اگر ایک طرف ہیں اور میں ایک طرف چل رہا ہوں, اگر وہ مجھے یہ بات بتلا دیں کہ جس طرف میں چل رہا ہوں وہ غلط ہے, تو انشاءاللہ میں اپنی غلطی فوراً تسلیم کر لوں, رجوع کر لوں گا. تو یہ حق پر ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ بھائی حق سے اعراض نہیں ہے, بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ حق بات آپ ایسے مدلل طریقے سے پیش کرو, اگر واقعتاً اس کا حق ہونا معلوم ہو گیا تو اس سے رجوع کر لیا جائے گا. تو اسی طریقے سے ہمیں بزرگوں کی صحبت میں جانے کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ ان کی صحبت میں رہ کر آدمی حق بات پر چلنے کا داعیہ اور جذبہ اس میں پیدا ہو جائے اور تکبر ہو ان تمام چیزوں سے آدمی بچ جائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو اور تمام مسلمانوں کو تکبر سے بچائے, اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں انہ لا یحب المستکبرین, اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا, محبت نہیں فرماتا کا مطلب یہ کہ ان سے ناراض. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. فاخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف کر, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے, فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما, قرض داروں کو قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, جس میں مسلمان مرد عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ ان سب کی مغفرت کاملہ فرما. محمد فرید صاحب جن کا کچھ سٹیج میں انتقال ہوا, ان کے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مغفرت کاملہ فرما دے. پسماندہ گان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. اسی طریقے سے ہمارے عزیز و اقارب رشتے داروں میں سے جو بھی دنیا سے چلے گئے, اے اللہ سب کی مقصد فرما دیجیے, سب کے درجات کو بلند فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے دلوں سے جتنے بھی رضائل ہیں اللہ اس کو دور فرما دیجیے. حسد کی بیماری ہے, کبر کی بیماری ہے, عجب کی بیماری ہے, دکھلاوے کی اور ریاکاری کی بیماری ہے, یا اللہ ان ساری بیماریوں کو ہم سے دور فرما دیجیے, اور جتنے فضائل ہیں یا اللہ وہ ہمیں عطا فرما دیجیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے اخلاق کو اچھے بنا دیجیے. اے اللہ سے وہ کام لے لیجیے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں, ایسے کاموں سے حفاظت فرمائیے جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دیجیے. اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دیجیے. اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں حکومت عادلہ نصیب فرمائیے. اے اللہ ہمیں حکومت عادلہ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اچھے اور نیک حکمران عطا فرما دیجیے. اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیجیے. ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما. اندرونی بیرونی ہر قسم کے خطرات سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. مسلمانوں کو عزتیں عطا فرما, ذلتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے اقابرین کی حفاظت فرما. اے اللہ انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں عزتیں عطا فرما. اے اللہ ہمیں بھی ان کے نفس قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. جب تک زندہ رہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خلقہ محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین. آمین. رحمتہ اللہ. Thank you.